الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال عز وجل: فلينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فقال عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا. آمین یا رب العالمین. آج کے خطاب کے لیے اخبارات میں جو عنوان شائع ہوا ہے وہ ہے: سلطنت خداداد پاکستان خودکشی کی راہ پر. لیکن گفتگو میں یہ موضوع ذرا بعد میں آئے گا. میں آغاز کر رہا ہوں اس چیز سے کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک برننگ ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ایشو ہے، جس پر بہت لیدے ہو رہی ہے، شور و غوغا ہے. یعنی ہماری حکومت نے جو ایک بس ڈپلومیسی اختیار کی، اس کے علاوہ کرکٹ ڈپلومیسی جو پہلے سے بھی چل رہی تھی اس کو پھر تازہ کیا، زندہ کیا، اس میں ہاکی کا اضافہ کیا. پھر اب جو واجپائی صاحب تشریف لانے والے ہیں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس موضوع پر قوم بالکل منقسم ہو گئی ہے، دو طبقات ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں. ایک طرف حکومت وقت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے حلقہ بگوش ہیں، اس کے اپنے کارکن ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہاں کی پارلیمانی اور عوامی سطح پر جو ایک اپوزیشن ہے، یعنی پیپلز پارٹی بنیادی طور پر، اس موضوع پر ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، دونوں کی پالیسی ایک ہے. لیکن یہ دونوں مل کر یہ سمجھیے کہ ایک فریق بن گیا ہے. دوسرے فریق میں اکثر و بیشتر دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں شامل ہیں، اور ان کو سپیئر ہیڈ کر رہی ہے، سربراہی کر رہی ہے جماعت اسلامی. البتہ ان دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت کو اس میں سے مائنس کر دیجیے، وہ جے یو آئی ہے، فضل الرحمان گروپ، وہ اس بات میں شامل نہیں ہے. باقی تمام عناصر مذہبی جو ہے وہ اس میں شریک ہیں. یہ یو پی کے دونوں دھڑے ہیں، جن میں سے ایک تو ظاہر بات ہے حکومت کا حلیف ہے ہی ہے، دوسرا بھی کچھ نیم حلیف کا کردار ادا کر رہا ہے. یہاں تک کہ پاکستان عوامی اتحاد کی شامی جماعت منہاج القرآن بھی، کیونکہ بہرحال بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے، ان کا بھی آج خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے بھی دینی جماعتوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو شامل کیا ہے. تو گویا کہ تمام دینی جماعتیں جن میں خصوصیت کے ساتھ اہمیت حاصل ہے اور جو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے اس پورے گروپ کو جماعت اسلامی, اور ان میں سے مائنر صرف جے یو آئی فن الرحمان دو, ان کے ساتھ پھر نوائے وقت ہے. وہ خود اپنی جگہ ایک ادارہ ہے, چاہے ایک اخبار ہے صرف, لیکن محض اخبار نہیں. نظریہ اور پاکستان کا سب سے پرانا, سب سے قدیم اور سب سے زیادہ پاورفل علمبردار نوائے وقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کی ایک تاریخ ہے, قیام پاکستان کے سلسلے میں اس کا حصہ ہے, بہت بڑا رول ہے. سید اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اس کا رول نظریہ پاکستان کے معاملے میں کبھی بھی مشکوک نہیں ہوا, مبہم نہیں ہوا. دو قومی نظریے پر اس کا موقف بالکل اٹل ہے, اس میں کبھی کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی. تو نوائے وقت جو ہے اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک مکتبہ فکر سمجھ لیجیے. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ایک اداریہ آیا ہے 16 تاریخ کو, آج آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ 2 لاکھ کی تعداد میں اسے تباہ کر کے جماعت اسلامی شائع کر رہی ہے, لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے. یہ وہی ہے پالیسی کا جو ہے اس جگہ پر آ کر ایسا اتحاد ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ بعض اہم شخصیات بھی شامل کر لیجیے, اگرچہ ان کی کوئی جماعتیں ایسی نہیں ہیں نہ کوئی ادارے ایسے ہیں کہ جو اہمیت کے حامل ہو, لیکن خود اپنی جگہ پر شخصی اور انفرادی اعتبار سے وہ اہمیت کے حامل ہیں. ان میں نمایاں ترین نام جو ہے ہمارے ہاں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا ہے. ان کا بھی نظریہ پاکستان کے ساتھ, ویسے بھی قوم و سلاط کے پابند انسان ہیں, نظریہ پاکستان کے ساتھ اور جہاں تک ان کی حب الوطنی کا اور قوم سے محبت کا تعلق ہے, پاکستان سے وفاداری اور محبت کا تعلق ہے, وہ ہر شک و شبے سے بالا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ ایک محاذ ہے اس وقت, اور ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک طرف حکومت جمع جو اپوزیشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی, جو عوامی سطح پر بھی اپوزیشن ہوئی ہے اور پارلیمانی سطح پر بھی اپوزیشن ہوئی ہے. یہ یکجا ہے, ایک موقف ان کا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا موقف ہے. یہ جو دوسرا گروپ ہے کہ جو اکثر دینی جماعتوں پر مشتمل ہے, کہ نوائے وقت اور بعض شخصیات جیسے جنرل حمید گل صاحب, جن کا کہ مضمون بڑا طویل شائع ہوا ہے, اور یہ بھی صرف اتفاق کی بات نہیں ہے کہ جس روز نوائے وقت کا وہ اداریہ چھپا ہے اسی روز جنرل حمید گل صاحب کا ایک بڑا مقالہ جو ہے مفصل جنگ نے تو اسے اس کا قیمہ کر کے شائع کیا ہے 3-4 اقساط میں, جس سے اصل بات ختم ہو جاتی ہے, غلط نبود ہو جاتی ہے, لیکن نوائے وقت نے اس طویل مقالے کو یکمشت ایک ہی شاط میں شائع کیا. اور جس کو میں یہ کہوں گا کہ واقعتاً پاکستان کی غیرت قومی و ملی کو جس طریقے سے اس مضمون میں للکارا ہے, جیسے چیخ ہے کہ جو پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام اور اس کی غیرت, اس کے حوالے سے بڑے دل سے نکلی ہوئی آواز. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو 80,000 شہدائے کشمیر کے خون سے غداری, یہ سارا مسئلہ جو چل رہا ہے کشمیر میں, جو ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی, آزادی کی تحریک شروع ہوئی, اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کشمیری قوم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس دور میں اور بھی بعض جگہوں پر جو قربانیاں دی ہیں مختلف اقوام نے حق خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے, ان میں سے کسی سے کم نہیں. پھر یہ کہ نہ صرف شہداء کے خون کا معاملہ ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان خواتین کی جو بے حرمتی ہوئی ہے ان کی عصمت کا معاملہ بھی ہے. تو گویا کہ ان کے خون سے بھی غداری ہے اور ان کی عصمتوں سے بھی غداری ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کہ بابری مسجد سے بھی گویا کہ بے وفائی کا اعلان ہے, کہ جس جماعت نے اس مسجد کو شہید کیا اسی کا ایک اہم لیڈر اور اسی کا وزیر اعظم ہے, جس کو اب ہم ہار پہنائیں گے, اس کو خوش آمدید کہیں گے, اس کا استقبال کریں گے. پھر یہ کہا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں مظہر ہے کسی کیمپ ڈیوڈ قسم کے معاہدے کا یا کسی آسلو ٹائپ ایگریمنٹ کا جس کا ایک زمینہ ابھی وائی ریور ایگریمنٹ کی شکل میں ابھی امریکہ میں تھی جس کو تازہ کیا گیا. یہ معاہدے جو ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے نزدیک بجا طور پر کہا جا رہا ہے, میں خود یہ کہہ چکا ہوں پچھلے جمعے میں یا اس سے پچھلے میں کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے اندر خانے کیمپ ڈیوڈ قسم کا یا آسلو ٹائپ کا. جنرل حمید بل صاحب کا جو مقالہ میں نے پڑھا ہے جس سے میں بہت متاثر ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, ان کا خلوص, ان کا اخلاص پاکستان کے ساتھ, ان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے, اس کی جسٹ جس طریقے سے انہوں نے للکارا ہے پاکستان کے مسلمانوں کی غیرت کو اور حمیت کو, اس سے مجھے یاد آیا اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہماری تاریخ میں ہوا تھا تقریباً 33-34 برس قبل جب تاشکند کا معاہدہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ کچھ اس سے سیکرٹ پروٹوکالز بھی ہیں, راز جو ہے تاشکند کا وہ میں اس کو بیان کروں گا اگرچہ وہ پھیلی کبھی ملی پھیلی سے بات آئی نہیں کہ وہ کیا راز تھا, لیکن اس وقت بھٹو صاحب نے جو کردار اختیار کیا تھا جس طرح کی چیخ انہوں نے پاکستانیت پاکستانزم کے حوالے سے بلند کی تھی اور جیسے انہوں نے کہا تھا ہم 1000 سال تک جنگ کریں گے بھارت کے ساتھ, 1000 سالہ جنگ کا نعرہ یاد ہوگا آپ کو, بالکل اسی طریقے سے جنرل صاحب نے اپنے مضمون میں علامہ اقبال کا ایک مصرع جو ہے اسے اپنی ایک اہم بحث کا عنوان بنایا ہے, حیات جاویداں اندر سٹے ہیں, جو حیات جاویدانی جو ہے وہ تو جنگ میں ہے, لڑنے میں ہے, وہ سازش میں نہیں ہے, کشاکش جاری رہے گی تو آپ زندہ رہیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ایک خاص فینومینن ہے, بھارت کے ساتھ کشاکش میں اس کے لیے زندگی ہے اور بھارت کے ساتھ مصالحت میں اس کے لیے اندیشے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کی میں تفصیل سے وضاحت بعد میں کروں گا, لیکن میں سوچ رہا تھا اس کو میں آج آپ کے بھی سامنے بیان کر لوں کہ بڑا فرق ہے. بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے تھے 65-66 سے ہوتے ہوئے پھر جو انہوں نے اس ملک کے اندر ایک عظیم عوامی قائد کی حیثیت اختیار کی تھی, طوفان میں آیا تھا وہ, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بطور شخص بطور انسان کسی کو پسند ہو ناپسند ہو واقعہ تو اپنی جگہ پر ہے, طوفان میں آیا تھا عوامی طوفان, تو کیفیت جو اس کی تھی اس میں وہی آج جنرل حمید ملتی ہے, لیکن فرق کیا ہے, بھٹو جاگیردار تھا, اس کے پاس وسائل اور ذرائع تھے, وہ خرچ کر سکتا تھا, پھر وہ نوجوان تھا, پھر یہ کہ وہ پشتینی سیاست دان تھا, سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا, اس حوالے سے اس نے جو کام کر دکھایا تھا جنرل حمید بل کے احساسات وہی ہیں جذبات وہی ہیں, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے ایک ریٹائرڈ جنرل ہے, ہمارے یہاں کے درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں, سفید پوش ہے, ٹھیک ہے, معزت روٹی کھا رہے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے پاس وہ وسائل و ذرائع تو نہیں, پھر وہ جوانی کا دمخم تو نہیں, لہذا کم از کم تاحال ہو سکتا ہے کہ کل وہ بھی کسی عوامی لیڈر کی شکل اختیار کر لیں, تاحال شکل یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک دانشور کی ہے, یا جیسے فری لانس صحافی ہوتے ہیں ایسے ہی وہ ایک فری لانس صحافی اور مقرر بن گئے ہیں کہ جہاں بھی کہیں اچھا جلسہ ہوگا اس میں ان کو بلا لیا جائے گا, تقریب بہت عمدہ کرتے ہیں, فکر ہے ان کے پاس, معلومات بہت ہیں ان کا, جو مینٹل ہورائزن ہے وہ بہت وسیع ہے, لیکن یہ کہ میدان میں آنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں انہیں دستیاب نہیں ہے, واللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیفیت میں پیدا کر دے, پر یہ تمہید ہے اس مسئلے کی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, اس میں جو میرا موقف ہے جزوی طور پر تو وہ نوائے وقت میں اور روزنامہ پاکستان میں آ گیا ہے, لیکن وہ جزوی پہلو ہے, اس کا وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کی تیاریاں جماعت اسلامی کر رہی ہے اور جس زور شور سے کر رہی ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایجیٹیشن کسی عظیم اسلامی انقلاب کی تب اس کا آغاز بن جائے گا تو یہ خیال خام ہے. اس سے مجھے اختلاف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی انقلاب کے لیے جب بھی ایجیٹیشن ہوگا, میں ایجیٹیشن کا قائل ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتخابات سے نہیں آئے گا اسلام, یہاں آئے گا عوامی ایجیٹیشن, عوامی تحریک کے ذریعے. یہ میرا ڈکلیئرڈ موقف ہے. لیکن وہ ایجوکیشن کسی خالص دینی مسئلے پر ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ وقتی پالیسی کا معاملہ ہے. اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے. حرام اور ناجائز کے معاملے کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. کسی خالص دینی ایشو کے اوپر ایجوکیشن ہو, پھر یہ کہ وہ ایجوکیشن بھی اس پر شروع کیا جائے جبکہ کوئی جماعت یہ محسوس کرے کہ مقدمے تعداد میں اب اس کے پاس ایسے مردان کار موجود ہیں جو تین شرطیں پوری کر رہے ہیں. نمبر ایک یہ کہ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کا دین قائم کیا. شرط اول قدم نیلس کے رجنو باشی, اگر یہ پہلا قدم نہیں اٹھا تو پھر یہ کہ بات نہ کیجئے اسلام کی. آپ اسلام کے نام پر کوئی داغ اور دھبا لے کر آئیں گے, کوئی اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ نہیں بنتا. ذریعہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں. اپنی معاش اور معاشرت کو اگر اسلامی رنگ میں آپ نہیں لڑ سکتے تو گھر بیٹھیے اسلام کا نام لے کر سڑکوں پر مت آئیے. نمبر دو, وہ کسی ایک ڈسپلن کو خوب گر ہو چکے, خوب گر آدھی سب ہوتا ڈسپلنوں میں پس نہ ہو آتی ہوں. جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کہ بوب جو ہے وہ کوئی فساد تو پیدا کر سکتا ہے, ہنگامہ فیصل کر سکتا ہے, کسی کی ٹانگ گھسیٹ سکتا ہے, کسی ایوب خان کو گھسیٹ لے, کسی بھٹو کو گھسیٹ لے, کسی اور کو گھسیٹ لے, یہ تو ہو جائے گا, خیر برابر نہیں ہے. اور نمبر تین, پھر وہ لوگ جو ہے تن من دھن جہاں تک کہ جان قربان دینے کے لیے بھی بالکل تیار ہو. ان تین شرائط کو پورے کرنے والے اگر موتم میں تعداد میں لوگ سو دو سو نہیں, لاکھوں کے اندر ایسے افراد, اگر کسی کا یہ اعتماد ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں تو بسم اللہ کرے, پھر دیر نہ کرے, تاخیر نہ کرے, لیکن کسی خالص دینی ایشو پر تحریک اٹھائے. جیسا کہ میں نے اب اس بیان میں عرض کیا تھا, یہ بیان میرا تازہ رائے خلافت میں چھپ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر شخص لفظ غلط اسے پڑھے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس پر تنقیدیں ہوں, کیونکہ بظاہر یہ موقف میرا جو ہے جو عام مذہبی جماعتوں کا موقف میں نے بیان کیا ہے, ذرا اس سے کچھ ذرا مختلف بات ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے, تنقیدیں بھی ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا موقف آپ کے سامنے دس برس. اس حوالے سے اگر کسی کو یہ اعتماد ہے تو بسم اللہ کرے, تاخیر نہ کرے, لیکن کسی خالص دین ایشو پر, جن میں مسئلہ میں نے کہا سود کا معاملہ ہے, حرام مطلق بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کس سے جنگ کے مترادف ہے, اس کو اٹھائیے, تحریک اٹھائیے. یا پھر جو فحاشی اور بے پردگی اور عریانی اس کا سیلاب آ رہا ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی چھپنے والی چیزیں جو ہیں, اخبارات ہیں, دلائل ہیں, رسائل ہیں, اور الیکٹرانک میڈیا سب سے آگے بڑھ گیا, اس کے خلاف اٹھیے. اس لیے کہ جو کچھ اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے, مجبور کیا جا رہا ہے, جس پر وہ کیا ہے, حضور کے الفاظ میں وہ آنکھوں اور کانوں کا زنا ہے. جیسے سود کو حضور نے فرمایا کہ ماں سے زنا کرنے سے ستر گنا سو گنا بڑا ہوتا ہے, وہ حصہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہے ستر حصوں میں, بالکل اسی طرح کہ نہ محرم اور سوتا اور جو راہ بڑی پرکشش بھی ہو, بڑی سجی دھجی بھی ہو, بڑے ان کے جو ہے رنگا رنگ لباس بھی ہو, نوجوان ہو, ان کے فوٹو آپ کے سامنے, آپ اپنی ایک ضرورت کے تحت ڈیلی اخبار لیتے ہیں, خریدتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ کون یہ آنکھوں کا ضلع کون کرا رہا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح کے گانے گائے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, جو بھی سن رہا ہے وہ کانوں کا ضلع کر رہا ہے, حضور نے اسے دنا سے پانی کی, تو اٹھیے اگر اٹھنا ہے تو اس کے خلاف اٹھیے. جیسے کہ سورہ راز میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہیں تاجر فاجر ان کون ہوں, تعجب کرنا ہی ہے تو ان کی بات قابل تعجب ہے, یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اٹھا دے گا, ان کا یہ قول قابل تعجب کیسے اٹھا دے گا, بھائی جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا تھا کیا دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا, تو قابل تعجب تو تمہارا کون ہے؟ نہ سے دوبارہ پیدا کر دیا جانا قابل تعجب ہے، فانتاج فاجر کون ہو؟ اس لیے اگر کرنی ہے میدان میں آنا ہے، اگر سدھرم کی بازی لگانی لگائیے، ضرور لگائیے، اگر وہ تین شرطیں آپ کے خیال میں پوری ہو گئی جو میں تو نہیں جانتا، میرے پاس تو نہیں ہے یہ کیفیت، لہٰذا میں تو اس میں آغاز نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ ہو گئی ہے شرطیں پوری اس کے، ہاں تو وہ آگمن اٹھے میدان میں آئے، انشاءاللہ ہم بھی ساتھ دیں گے۔ چنانچہ سود کے معاملے میں قاضی حسین احمد صاحب کا بیان آیا اور ہم نے فوراً جو ہے اس کے بارے میں سائڈ کی کہ صحیح ہے اور ہم بھی اس میں تعاون کریں گے، کوئی جماعت کی اہمیت راستے میں حائل نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہو بھی نہیں مسئلہ، یہ معاملات جو دوسرے ہیں یہ کسی انتظامی۔ بہرحال یہ تو میری ایک جزوی سی بات تھی جس موضوع پر ہے، جو سامنے آ چکی ہے، میں مشہور اور ممنون ہوں روزنامہ نوائے وقت کا، روزنامہ پاکستان کا، انہوں نے میرا یہ بیان نوان شائع کر دیا، البتہ یہ ہے کہ اب اسے جلی الفاظ میں تازہ ندائے خلافت میں شائع کر دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر ضرور دیکھیں، لیکن میں ذرا تفصیل سے، یہ بات اب ذرا لمبی ہوگی اس لیے آج آپ ذرا تاخیر کے لیے بھی تیار رہیں۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے اور آسلو ٹائم معاہدے کیوں ہوئے، کیا دقت ہم پر پڑی ہے، کیوں ہم مجبور ہوئے ہیں ان معاہدوں پر، اس پس منظر کو غور سمجھنا چاہیے۔ کیا مصری بزنس تھے؟ کیا جمال عبد الناصر بھی وہ نہیں تھا جس نے انگریزوں کو اٹھا کر بحر روم میں پھینک دیا؟ کتنی بڑی جرت کا معاملہ کیا، برطانیہ اور فرانس دونوں اس پر حملہ آور ہو گئے تھے، جرت کی اٹھا کر پھینکا بحر روم سے۔ پھر کیا سن 67 کی جنگ اس نے شروع نہیں کی تھی؟ بلاکیڈ آف عقبہ، عقبہ کی ناکہ بندی کی تھی جس پر کہ ریٹیلیٹ کیا تھا اسرائیل نے پوری قوت کے ساتھ، 6 days وار۔ اب یہ دوسری بات ہے، شکست ہو گئی، شکست سے پاس تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر ہمیں معلوم ہے وہ جو شکست کا داغ لگا تھا مصریوں کے ماتھے پر 77 کی رمضان وار میں، انہوں نے اس کو دھو دیا، وہ بزدلی کا داغ جو تھا وہ تو کم سے کم مصری قوم نے دھو دیا اپنے ماتھے سے، جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال تھا اور اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بارلین لائن جو ہے دفاعی لائن جس کا نام ہی ان کا کہتا باغی لائن، یہ کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا، اور مصریوں نے کراس کر کے دکھا دیا۔ کہ پھر کیا کرتے جب وقت کی دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور براہ راست سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، مگر تاریخی حقائق ہے یہ، گولڈا مائر جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، وہ خودکشی کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن جب وہ ایک ایریل برج بنا دیا امریکہ نے، یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے بارکر اخبارات میں، وہ ایک پل بن گیا تھا امریکہ سے اسرائیل تک، جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا اس طرح آ رہا تھا جیسے مسلسل پل ہو، امریکہ سے لے کر اسرائیل تک وہ ایک برج تھا، گویا جہاز کے پیچھے جہاز جڑے ہوئے چلے آ رہے تھے، اتنا اسلحہ لا کر پھینکا ہے، اتنی قوت ایک دم میدان میں ڈالی ہے کہ بالکل سے ظاہر بات ہے کہ یہ پوزیشن تو بالکل نہیں تھی کہ وہ وقت کی ایک سپر پاور کا مقابلہ کیا۔ یہ حالات ہیں، تو اسی طریقے سے دیکھیے پی ایل او کی وہ قربانیاں یاد کیجیے اور وہ ان کی جوتیں یاد کیجیے، ایک طویل عرصے تک پوری دنیا کو نچائے رکھا تھا انہوں نے، ان کی طرف ریزسٹنس موومنٹ کم نہیں تھی، نہ صرف مرد ان کی عورتیں، جس طرح کے انہوں نے ہوائی جہاز جو ہے وہ ہائی جیک کیے، کہاں کہاں بم کے دھماکے کیے، ٹیرر بن گئے تھے پوری دنیا کے لیے ٹیرر، پی ایل او کیا وجہ ہے پھر سجدہ شہر کیوں کرنا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور چونکہ جیسا کہ میں نے ورک کیا بارہا سرما ہے میری آنکھ کا خاص حجاز و ہونے کچھ، میں تو قرآن مجید اور حدیث نبوی کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، وجہ کیا دیکھیے، قبلہ سیدھا نہیں کیا مسلمان اقوام میں سے کسی قوم نے کولونیل رول سے آزاد ہونے کے بعد، یہ جو ایک ہمارے اوپر یورپ کی کولونیل پاور کی جو حکومت قائم ہو گئی تھی، ایک ایک کر کے ہمیں آزادی تو ملی، ہم نے قبلہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور اس کے دین کی طرف سیدھا نہیں کیا، کسی نے اپنا قبلہ کعبہ بنایا واشنگٹن کو، کسی نے بنایا اپنا قبلہ کعبہ ماسکو. ورنہ اگر اللہ کے ساتھ ہم نے عہد وفا استوار کیا ہوتا، اللہ کے دین کو قائم کیا ہوتا، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے جو آیات آج پڑھی اس لیے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. تم اللہ سے بغاوت کرو، اللہ کے باغیوں سے دوستیاں نہ کرو، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ لگا کرتے رہو، اللہ کے دین کی طرف پیٹھ کر دو. نہ اللہ کا قانون، نہ اللہ کا نظام، کچھ بھی نہیں، نہ وہ اللہ کی دی ہوئی تہذیب. تم تو مغربی تہذیب جو ہے آئیڈیل، تو تمہارے نزدیک وہ مغربی تہذیب جس کے تم پرستار بن گئے. کس قدر زور شور کے ساتھ ہو رہے حج کے اندر آئے، وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں عربی زبان کے اندر. اللہ لازم مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ کوئی ویور انسان اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے ساتھ وفادار ہو اور وہ آپ کو چھوڑ دے کسی وقت، آپ کا ساتھ نہ دے. تو اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گیان، کیا نمان. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، جس کی مدد پر اور کچھ بنائی پر وہ آ جائے پھر اس کے لیے شکست کا کیا سوال. اب تیسری آیت پر آئیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. وان یخذلکم، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اگر وہ تمہاری مدد سے اور تمہاری پشت پناہی سے دستکش ہو جائے، ہاتھ پھینک لے، تو منظر نبی ینصروں کو ممبادی، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. بعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کا پورا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے، یہ خزلان الہی ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا ہم سے پہلے بھی سابقہ امت مسلمہ کو ملی تھی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ نباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، ہیوملیشن اور ہیٹ کو رکھ دیا، ان کے اوپر اس کے انبار لگا دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ نباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب دیتے ہیں. آج ہم اس عذاب الہی میں مبتلا ہیں، تب ہمتی بزدلی، یہی معاملہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ خراب معاملہ پاکستان کا ہے. دیکھیے 1965 میں ہم نے بھی ایک جرات مندانہ قدم اٹھایا تھا کشمیر کے مسئلے کے لیے. سیدھی سی بات ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اصول عدل کے تحت وہ پاکستان کا حصہ ہے، اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، تو پھر اپنا حق لینے کے لیے اور جو آپ کی شہرت ہے اسے دشمن کی گری سے چھڑانے کے لیے سردار کی بازو لگانی چاہیے. پھر اس میں کوئی مصلحتوں کو دیکھنا ہی تو پھر در حقیقت بزدلی ہے. ہم نے اپنی اس بزدلی میں 1965 میں کچھ کوشش کی تھی کہ اس بزدلی کا داغ ذرا اپنے ماتھے سے ہٹا دیں. اپنے بہترین کمانڈوز داخل کیے تھے کشمیر میں، 1965 میں کیوں ہوئی تھی یاد ہے، جنہیں بھارتی ریڈیو کہتا تھا گھس بیٹھیے گھس بیٹھیے، یہ گھسے ہوئے جو آ گئے ہیں یہ جو کمانڈوز گئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت وہاں کی فضا ابھی تیار نہیں تھی، لوکل سپورٹ انہیں نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ہی جو توقع تھی ہے جس کا انہیں امید دلائی گئی تھی پاکستان کی حکومت کو کہ بھارت انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں کرے گا، جو بھی معاملہ ہوگا وہ کشمیر کے اندر رہے گا، یہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ جو ہے مشرقی پنجاب کی سرحد ہے ہمارے اور مشرقی پنجاب کے مابین یا آگے جو بھی ہے، یہ تو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے. تو انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کرنے کا مطلب تو ہوگا پھر جو تو بھارت یہ کام نہیں کرے گا. اس اطمینان پر کہہ لیجیے کہ ایک محنت ایک جد و جہد ایک ہم نے کوشش کی لیکن ہم بری طریقے سے ناکام ہوئے. اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کو بچا لینا اور بھارت کے حملے کو روک لینا ہی بہت بڑی کامیابی تھی. ہم 1965 کے معاملے کو اپنی فتح قرار دیتے ہیں. فتح فتح کس معنی ہے؟ کیا فتح کیا ہم نے؟ نہ کشمیر فتح کیا نہ کوئی ہندوستان کا کوئی اور علاقہ. یہی فتح تھی بہت بڑی کہ ہم نے اس حملے کو روک لیا. ورنہ کس قدر یقینی سمجھا تھا انہوں نے, نہ صرف انہوں نے ان کے سرپرستوں نے, کہ فال آف لاہور ویڈی اس پر ٹیلی ویژن پر دکھا دیا گیا بی بی سی پر کہ لاہور جو ہے وہ تو گر کے پر ختم ہو گیا. لیکن اللہ کا یہ موجودے ہیں, یہ بعد میں بھی میں عرض کروں گا. بہرحال یہ معاملہ نوٹ کر لیجیے. 1965 کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایک سپر پاور جو اس وقت تھی دنیا میں, اب تو خیر وہ سپر پاور رہی نہیں. کل میں دیکھ رہا تھا بی بی سی تو یہ دیکھ کر ہنسی سی بھی آئی کہ بورس یلسن صاحب جو ہے جن سے کھڑا بھی نہیں رہا جاتا ہے صحیح طریقے سے, بالکل بیمار ہو چکے ہیں لامے. انہوں نے کہا ہم امریکہ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے, تو کچھ ہنسی سی آئی کہ اب یہ الفاظ سنتے نہیں ہے بورس کے منہ پر, کیا کہہ رہا ہے. ہم اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو کہ وہ یوگوسلاویا کے خلاف کوئی آرمی ایکشن کرے. لیکن اس وقت یہ حال نہیں تھی, یہ پولر بیئر جو ہے اس وقت تو اٹ واز ویری مچ دیئر. اس وقت کی دو سپر پاور میں سے ایک سپر پاور تھی اور وہ ٹوٹلی کمیٹڈ تھی بھارت کے ساتھ. اور جس سپر پاور کی گھڑے کی مچھلی ہم بنے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر مسلسل, وہ منافق تھی, دھوکے باز تھی, این موقع پر اس نے ہمیں دھوکہ دیا. بہرحال اس تاریخ کو یاد کیجئے کہ اٹمپٹ ہم نے کی تھی, کوشش ہم نے کی تھی. اس کے بعد نمبر دو, 1971 کی جو ذلت تعمیر شکست, عبرتناک شکست ہم نے اٹھائی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی تک اس کا داغ دھونے کے قابل نہیں ہوئے. ہاں ہم نے دلوں سے دھو دیا, دماغ سے دھو دیا, یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, بھلا دیا ہم نے اس کو. 93,000 قیدی پی او ڈبلیو بھارت کے ہاتھ, کتنی بڑی شکست. اور اس وقت جو ہے مغربی پاکستان کا بچ جانا ہی بہت بڑی کامیابی, مشرقی پاکستان جو گیا تو گیا. اور یہ مغربی پاکستان بھی اچھی طرح یاد کر لیجیے, حقائق کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم نے اپنے بل بوتے پر نہیں بچایا تھا اس کو. میرے نزدیک 12 میں نے کہا یہاں کا 6 دن سے زیادہ کی مار نہیں تھا مغربی پاکستان بھی بھارت کے لیے. ہمارے نیول ڈیفنسز ختم ہو چکے تھے, ہماری نیوی کو آ کر وہ مار گئے این ہماری ہاربر میں. ایئر فورس ہماری مفلوج تھی اس لیے کہ آواز قسم کے ہیلی کاپٹر جو ہے روس کے ذریعے سے بھارت کے, ہمارا جہاز گلتا بھی تھا ان کو معلوم رہتا. گراؤنڈ ہمارے ڈیفنسز شکر ہو چکے تھے راجستھان میں بھی سندھ میں, اور ادھر شکر لگ رہی آتے اندر لے دے کر ایک جس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک فورس وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے ٹکا خان صاحب سلیمان کی سیکٹر کے اندر. اللہ اللہ کا مورال ہمارا پاتال میں جا چکا تھا, الٹا آسمان پر جا رہا تھا. یہ تو جس کو اندرا گاندھی مرتے دم تک کہتی رہی پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن آف یو ایس اے, اس میں پاکستان کو بچایا بچایا اللہ نے. اللہ کے دو انگلیوں کے مابین تمام انسانوں کے دل ہیں, جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. وہ نکسن کا دل پھیرا ہے اس نے, نکسن نے ہاٹ لائن پر بریگولر سے بات کی ہے, کوسی جن سے بات کی ہے, اور کوسی جن نے پھر یک طرفہ حکم دیا ہے اندرا گاندھی کو, اور یک طرفہ ہوا ہے سیز فائر. اس سے یہ مغربی پاکستان بچا ہے. یہ ہیں ہمارے حالات. آج تک ہم اس داغ کو دھونے کے قابل ہیں. ان حالات میں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ حالات یہ زور بتا لے ہم ذلت والمسکنہ. اتنے عرصے سے کشمیر میں عصمتیں بھی لوٹ رہی ہیں, جانے بھی جا رہی ہیں, آبادیاں کی آبادیاں جلائی جا رہی ہیں, اور ہم نے یہ دم نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں پھر ظلم ہو چکا جو ہو چکا, اب یا ہم نہیں یا یہ ظلم و ستم نہیں. یہ ضرورت رندانہ ہے ہم نے کیوں؟ مسئلہ وہی ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. انجن سو کو مماؤ فراغانے والا کو، چاہے وہ ہم سے 10 گنا بڑا ہے، کچھ بھی ہو، اللہ کی مدد ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے. وہیں یکل تم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، خزلان الہی کی سزا اگر مل جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے وہ اس پوری کائنات میں جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد. بہرحال بحالات موجودہ ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سے مخادعات دھوکے بازی. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ہم نے جو وعدہ خلافی کی اس کے ساتھ، اس کی ہم پر تو سزا اس سے کہیں زیادہ ہے جو عربوں پر ہو رہی ہے، کہیں زیادہ کے مستحق ہے. مصریوں نے نہیں کہا کہ اللہ ہمیں آزادی دے دے تو ہم اللہ تیرا دین قائم کریں گے، ہم نے تو نعرے لگائے تھے انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے، دنیا میں ٹارچ روشن کر دیں گے، ایک تبدیل ہوگی، اصول حریت و اخوت و مساوات جو قرآن نے دیے ہیں، اسلام نے دیے، اس کا قمری نمونہ دنیا کو پیش کریں گے. یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں سورہ توبہ کی آیات 75-77 کے حوالے سے، کہ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے اس کی سزا کے طور پر نفاق کا مرض روگ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اس کی ایک شکل نفاق باہمی ہے، وہ قوم قومیتوں میں تحریر ہو گئی ہے. ایک شکل نفاق ہے کردار عمل کے اندر، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت اور غبن. اور سب سے بڑا مظہر اس منافقت کا ہمارا دستور شریف ہے، پاکستان کا دستور، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا دستور، منافقت کا پلندہ. وہ بھی پڑھتے تھے کلمہ، کہتے تھے نبی ہم تو یقین سے کہہ رہے ہیں، شہادت دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ہم نے پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، توحید پوری رکھی ہے اپنے دستور کے اندر، مؤثر کوئی شے نہیں، دکھاوے کی چیزیں ہیں. اس کا نتیجہ ہے ذلت اور مسکنت جو ہم پر مسلط ہے. لہذا اس کا علاج یہ احتجاجی چیخ پکار سے نہیں ہے. کس کس چیز پر احتجاج کریں گے؟ لتا منگیشکر کو بلایا جا رہا ہے، احتجاج کریں گے؟ کرکٹ ٹیم وہاں کھیل رہی ہے، ہاکی ٹیم، کہاں، کس کس چیز پر احتجاج کریں گے؟ بسنت بھی منایا ہے، کس شان کے ساتھ، کس ٹھاٹ کے ساتھ، کس کس چیز، تمبا کجار کو جانا ہم، کن ہما داردار سن. اس احتجاجی چیز پکار سے ہے، نہ غیرت و حمیت کی اس للکار سے ہے کہ جو حمید گل صاحب کے اس مضمون میں مجھے پوری شدت سے نظر آتی ہے. علاج یہ کہ اس خزیل فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت اور مسکنت، اور آخرت کے بارے میں جو فرمایا ہوا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور جو میں نے آیتیں ابھی پڑھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آج کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے. ان سے بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے جو سورہ نساء کی اس آیت کے بعد آئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. چار چیزیں آئی ہیں، ان پر تفصیل سے ذرا گفتگو میں بعد میں کروں گا. اس پر پہلا نقطہ میرا یہ ہے کہ یہ کیمپ ڈیوڈ کیوں ہو رہا ہے، پہلے کیوں ہوا، مصر میں کیوں ہوا، یہاں کیوں ہو رہا، اس کا اصل سبب سمجھیے. جب تک کہ اصل تشخیص جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگی، علاج سچ ہی کریں گے، عطائی قسم کا علاج کریں گے، علامتوں کے خلاف جو ہے اپنا جہاد جاری رکھیں گے، جب تک کہ یہ اصل معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال نہیں ہوگی. اب آئیے میں دوسری بات جو کہہ رہا ہوں، جو بھی اس وقت حالات ہیں، میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب ملک کے دشمن ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں. ختم ہے اور ان کے کسی بدترین دشمن نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا ہے. بے نظیر کے بارے میں بہت سو نے کہا تھا یہ سیکورٹی رسک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ان کے کچھ کام ایسے تھے بھی. ہندوستان میں مشرقی پنجاب میں جو سکھوں کی تحریک تھی اس کی پیٹھ میں چراغ ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف یا ان کا جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ کوئی ملک کو بیچ دینے والے ہیں یا غدار ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان ہیں. بھٹو نے کہا تھا کہ ہم سیاسی حیوان ہیں, وی آر پولیٹیکل اینیملز. یہ الفاظ ان کے تھے, میں اسی لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے حوالے سے. اور سیاسی حیوان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو گیون کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق دیکھے کہ کیا حالات ہیں. وہ آئیڈیلسٹ نہیں ہو سکتا, وہ تصوریت پسند نہیں ہو سکتا. آئیڈیلزم اونچی بات ہے, کیا دیکھو نا زمین پہ, دیکھو ہے کیا, اس کے مطابق ایڈجسٹ کرو. زمین پہ جو کچھ ہے اس وقت وہ صرف ان کا کیا دھرا نہیں ہے, وہ صرف بے نظیر کا کیا دھرا نہیں ہے, وہ صرف ضیاء الحق کا کیا دھرا نہیں ہے, وہ اس سے پہلے جو ہے ایوب تو ایک داستان ہے ہماری 50 برس کی, سب نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے. اسلام سے دور پر ہوتے چلے گئے ہم, اس کی طرف تو ہم نے پیش قدمی نہیں کی. یہ پوری قوم کا جرم ہے جس جرم کے نتیجے میں آج ہم پہنچ گئے ہیں یہاں. اس کا جو ہے سارا کا سارا وزن جو ہے کسی ایک جماعت کسی ایک پر نہ ڈال دی. یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. ہاں یہ ضرور ہے اجتماعی جرم کے اندر بھی مختلف لوگوں کی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے حصہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا ذکر ہے, بدنزی تمنات کے برا ہوئی. بہت سے لوگ اس میں ملوث ہو گئے تھے, لیکن جس نے سب سے بڑا حصہ لیا وہ تھا وہ منافق اعظم جو سردار تھا منافقوں کا, عبداللہ ابن عمر, سب سے بڑا حصہ اس کا. تو اس اعتبار سے جو ہے حصہ رسمی مختلف طبقات کو مختلف اشخاص کو جائے گا, لیکن بحثیت تو مجموعی پوری قوم بنے گی. اس صورت حال میں دیکھیے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس وقت کی عمومی فضا جو ہے خصوصاً مذہبی اور محب وطن جو حلقے ہیں ان کی جو رائے ہے اس سے ہٹ کر ایک رائے دے رہا ہوں. مختلف ہی نہیں بلکہ شاید مخالف بھی کہی جائے تو بات غلط نہیں ہوگی. میرے نزدیک اس وقت جو گیون کنڈیشنز ہیں, جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں, ان میں کشمیر کے مسئلے کا حل پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, پرگمیٹک حوالے سے, عملی اعتبار سے وہی ہے جس پر کہ یہ حکومت اس پر عمل پیرا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. غور کر لیجیے, جنگ کر کے بھارت سے کشمیر چھیننے کا بلبوتا ہے. میں اس کا جواب نہیں دیتا, جواب رائٹنگ اونلی وال ہے. اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں اللہ کی مدد ہوتی تو یقیناً ہوتے. نمبر دو, کیا بھارت کی کوئی قیادت, کوئی حکومت تشتری پر رکھ کر کشمیر آپ کو دے سکتی ہے؟ اگلے دن وہ حکومت کہیں نہیں ہوگا کہ نام و نشان نہیں ہوگا. عوامی رائے وہ کچھ سوئی ہوئی قوم نہیں ہے, وہ زندہ قوم ہے, بیدار قوم ہے. اور 50 برس تک اس کو یہ پلایا گیا, اس کی گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے. اتنی تعلیم ہے کشمیر ہمارا, اور بھارت کی انچ کا زمین کا ایک انچ نہیں دیں گے ہم. اور بھارت نے ثابت کیا 1963 میں کشمیر کو اگر وہ اپنا اٹوٹ انگ نہ سمجھتا تو کبھی لاہور میں حملہ آور نہ ہوتا. انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کیا اس نے, تو کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہمارے نزدیک کشمیر کا. تم کشمیر میں گھس آئے ہو, تم نے یہاں کمانڈو بھیجے ہو, ہم تمہارا جو ہے سوف ویلی کے اوپر حملہ کریں گے. ثابت کر دیا انہوں نے کہ وہ اسے اٹو کا سمجھتے ہیں, صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے. انہوں نے کشمیر پر اس طرح کے حملے کو بھارت پر حملہ کو سمجھ لیا. تو غور کیجئے, جنگ سے لینے کے ہاتھ اس پوزیشن میں ہم نہیں. ڈیفیکٹو سچویشن یہ ہے. باقی تقریریں کرتے ہوئے اور 5-star ہوٹل میں بیٹھ کر سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے چاہے کہہ دیں آپ, جتنی چاہے بڑھ کے مار لیں. واقعہ تو یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. نمبر دو کوئی بھارتی حکومت یا قیادت, یعنی آپ ذرا چھوڑ دیجیے بی جے پی کو تو دماغ سے نکال, کوئی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کشمیر آپ کو تشریف رکھ کے دے. نمبر تین, جو آپ کا ملجا و ماوا ہے, قبلا و کعبہ ہے امریکہ بہادر, وہ ویسے ہاتھ اٹھا چکا, مجھے ہاتھ اپنا ہٹا دیا. وہ تو کہتا کہ ہم میڈیشن کے لیے بھی, سازشی کے لیے بھی نہیں آ سکتے, نہیں آئیں گے, ہرگز نہیں آئیں گے جب تک کہ بھارت ریکویسٹ نہ کرے. کتنے بیانات دیے ہمارے وزیر اعظم نے, کتنے بیانات دیے ان دنوں میں, آپ کو میدان میں آنا چاہیے. ہمارے مذاکرات بےمانی ہوں گے جب تک کہ کوئی سازش موجود نہ ہو, جب تک کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے موجود نہ ہو جو اس کو دیکھے گا کہ ان مذاکرات میں کون ہٹدرمی کر رہا ہے, کون معقول بات کر رہا ہے. کوڑا جواب, آپ کا مربی, آپ کا سرپرست, آپ کا قبلہ و کعبہ, آپ کا ملجا و ماوا, وہ آپ سے ہاتھ اٹھا چکے. یو ایل او اول تو اس کی لونڈی ہے, وہ لونڈی اب کچھ بغاوت بھی کرنے لگی ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا, اب کوئی حیثیت ہی نہیں اس لونڈی کی. عراق کے اوپر جو حملے وہ کر رہا ہے اس لونڈی سے اجازت لے کر بھی کر رہا ہے. پھر یہ کہ سب سے بڑا پرخطر راستہ ہے جو پاکستانی کبھی غور نہیں کرتے, یونائٹڈ نیشنز کے تحت پلیبسائٹ 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 کی آپ رٹے لگا رہے, اس سے زیادہ خطرناک راستہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ان ریزولوشنز کے تحت پلیبسائٹ ہوا تو پاکستان کو اپنی ساری افواج جو ہیں نہ صرف کشمیر سے, آزاد کشمیر سے, بلکہ آپ کو گلگت اور یہ شاید گنزا بھی ورنہ بلتستان سے بھی نکالنی پڑے, جبکہ بھارت کو حق ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اپنی افواج رکھ سکے. یہ ہے فیصلہ اس کا. پھر کچھ عرصے کے لیے تو یو این او کی جھولی میں آ گیا بھارت, وہ کشمیر. روبن رافیل یہ کہہ چکی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کہ نہ صرف یہ پورا کشمیر, آزاد کشمیر اور گلگت وغیرہ سمیت, شمالی ایریا ناردن ایریا سمیت, بلکہ جو پاکستان نے علاقہ کبھی دے دیا تھا چین کو, وہ بھی واپس لے کر اس کو ایک یونٹ بنائیں گے. اور اس یونٹ بنا کے اس کھیر کو پکا کے کھائے گا کون؟ بارہا میں نے یہاں کیا تھا کہ یہ دو بلیوں کی لڑائی ہے روٹی پر, اور بندر صاحب ترازو لے کر بیٹھیں گے تو ساری روٹی بندر کھائے گا, بلیوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, نہ بھارت کے ہاتھ رہے گا کچھ, نہ پاکستان کے ہاتھ. انڈیپینڈنٹ کشمیر وجود میں آئے گا جو بین الاقوامی سازشوں کا دخ بن جائے گا, جو بالکل ایک نیا ایک الگ اسرائیل ہوگا ان دی ہارٹ آف ایشیا. اس سے زیادہ تو پرخطر راستہ کوئی نہیں ہے. آج بیان آ گیا ہے کشمیر لبریشن فرنٹ کے کسی لیڈر صاحب کا, 15 سال کے لیے کشمیر جو یو این او کو دے دینا چاہیے. اس لیے تو یہ راستہ وہی ہے, آزاد کشمیر, آزاد علیحدہ, آزاد نہ ادھر نہ ادھر, ہم علیحدہ علیحدہ ہو کر جو اسٹریٹجک پوزیشن بنتی ہے کشمیر کی, بھارت کے سر پر سوار, پاکستان کے سر پر سوار, اور یہ آزاد شدہ جو روسی ریاستیں ہیں, ترک ریاستیں, ترک اسٹیٹ, ان کے سر پر سوار اور چائنا کے سر پر سوار, یہ تو سمجھیے کہ اسٹریٹجک پوزیشن وہ ہوگی کہ جو سپریم پاور آن ارتھ جو ہے اس کو اس علاقے کے اندر اپنی پوری مرضی کو بڑو رکار لانے کے لیے سب سے بڑا اس کا اڈا بن جائے. یہ ہے صورت حال جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین صورت یہی ہے کہ دو طرفہ بات چیت سے معاملہ طے ہو, جس کے ہم کمٹمنٹ بھی ہیں. شملہ اگریمنٹ کے بعد ہماری کمٹمنٹ ہے. اور نمبر دو, کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول کے اوپر ہند مسئلے کا حل ممکن ہے. آپ اگر ریجڈ ہو کر کہیں کہ نہیں پورا کشمیر ہمارا ہے, کہتے رہیے. اور اس کے لیے بھی, یعنی نمبر ایک براہ راست دو طرفہ بات چیت, نمبر دو کچھ دو کچھ لو کا اصول, نمبر تین اس کے لیے بھی تو شرائط پوری کرنی پڑے گی. پہلے فضا کی نارملائزیشن, یہ آمد و رفت, یہ تجارتیں, یہ فلاں, یہ کام, تاکہ جو وہاں کی رائے عامہ ہے اس کی سوچ میں کچھ فرق آنا شروع ہو, ورنہ وہاں کی رائے عامہ کو نظر انداز کر کے کوئی حکومت قدم نہیں اٹھا سکتی. اور اس میں بہت ہی اڑیا الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہندو بنیے کو کچھ نہ کچھ رشوت ہمیں دینی پڑے گی تجارت کی شکل میں، وہ مال کھائے گا تو یہاں سے کھائے گا، اگر اسے تجارت میں اپنا فائدہ نظر آیا تو وہ کچھ معاملے میں لے دے کر جو ہے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ہے کہ جس کے مطابق میں سمجھتا ہوں یہ لما لا بد من کو ہے۔ اس صورت میں بھی ایک شکل تو یہ ہے جو آئیڈیل ہوگی میرے نزدیک، میرے نزدیک تقسیم ہند کے وقت جو فارمولہ طے ہوا تھا اسی فارمولے کے تحت تقسیم کشمیر، اس لیے کہ تقسیم ہند کے ساتھ دو صوبوں کی تقسیم بھی ہوئی تھی کہ نہیں، پنجاب اور بنگال کس اصول پر ہوئی تھی؟ پنجاب کے جو علاقے ہندو اکثریت کے غیر مسلم اکثریت کے تھے وہ بھارت کے ساتھ، جو مسلم اکثریت کے وہ پاکستان، بنگال کا وہ علاقہ جو غیر مسلم اکثریت کا ہے وہ بھارت کے ساتھ، اور وہ علاقہ کے جو مسلم اکثریت کا وہ پاکستان، یہی تھا نا گئے نہیں اس اصول پر تقسیم کشمیر، جو علاقے ہیں وہ لداخ ہے جموں ہے وہ بھارت میں گم ہو اور باقی کشمیر پورا مسلم اکثریت کا علاقہ پاکستان کو ملنا چاہیے، حق تو یہ ہے۔ اگر کہیں واقعی کوئی بائی لیٹرل ریلیشن ہمارے اچھے ہو جائیں، اگر کچھ ہندو بنیے کے دل کو آپ جو ہے کوئی نرم کر سکیں، تالیس جس کو کہتے ہیں وہ تالیس قلب، زکات کے مد میں بھی شامل ہے، بل مولفا قلوب، یہ تو زکات کے مد میں شامل ہے تالیس قلب، اگر یہ آپ کر سکیں اور بہترین پوزیشن تو یہ ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے لیے بھی نہ تیار ہو بھارت تو پھر ایک شکل یہ ہے نمبر دو، جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے پاس رہے، بھارت جموں اور لداخ کو الیکٹ کر لے، مدغم کر لے، صرف وادی میں ریفرنڈم ہو جائے، جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں پاکستان کو فوج نکالنے کی، کوئی اور ضرورت نہیں ہے، ریفرنڈم ہو جائے صرف وادی میں، اور یہ کہ پاکستان یا بھارت کا فیصلہ وہ کر لیں۔ اور آخری درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ مجھے معلوم ہے ایک رائے یہ بھی ہے کشمیر میں موجود ہے یہ رائے کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں ویلی والے، تو ویلی والوں کو ریفرنڈم میں تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے تو کوئی حل نہیں، کیونکہ یہ قائد اعظم کا موقف تھا کہ جو پولیسری اسٹیٹ سے ہندوستان کی ان کو اجازت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آزاد رہنا چاہے تو آزاد رہے، ریکارڈ پر ہٹا دیا ہے۔ اس میرے پاس تو وہ پاکستان ٹائمز کا پرچے کی ایک فوٹو سٹیٹ بھی پڑی ہوئی ہے ابھی تک، جس میں قائد اعظم کا یہ بیان جو ہے وہ بہت بڑی سرخی کے ساتھ چھایا ہوا۔ اس حوالے سے کیونکہ صرف ویلی اگر آزاد ہو بھی جائے، علیحدہ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو وہ پھر کسی انٹرنیشنل جو ہے سازش کا اڈا نہیں بن سکے گی، وہ اتنے سائز کی نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرے نزدیک مسئلہ کشمیر کے حل کی تین شکلیں، اولین تو یہ کہ تقسیم ہند کی بنیاد پر، تقسیم پنجاب اور بنگال کے اصول پر تقسیم کشمیر، جموں لداخ وہ لے جائے، باقی سارا کشمیر پاکستان کو دے دیں، یہ تو بہترین ہے، پورے کشمیر کا خیال آپ دل سے نکال دیجئے، انہونی بات ہے، خوابوں میں رہنا اور بات ہے، لیکن حقائق کو دیکھنا جو ہے بہترین شکل یہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس، اور جموں اور لداخ وہ لے جائے، باقی صرف ویلی میں ریفرنڈم ہو جائے، اور اس میں اول تو یہ کہ پاکستان یا بھارت کا فیصلہ کرے، لیکن تیسرے درجے پر ایک آخری درجے میں اگر ان کو یہ آپشن بھی دے دیا جائے کہ اگر وہ تھرڈ آپشن چاہتے ہیں تو تھرڈ آپشن دے دیا جائے کہ وہ آزاد رہنا چاہے تو میرے کو حل نہیں۔ اس پر مستزاد ہے قائد اعظم کا قول، دیکھیے قائد اعظم بانی میں پاکستان ہے نا، مؤسس سے پاکستان ہے، معمار پاکستان ہے، یہ تین الفاظ میں استعمال کیا کرتا ہوں، علامہ اقبال کی حیثیت کے مقابلے میں مفکر پاکستان اقبال ہے، مصور پاکستان اقبال ہے، مبشر پاکستان اقبال ہے، لیکن معمار پاکستان قائد اعظم ہے، بانی پاکستان قائد اعظم ہے، مؤسس پاکستان قائد اعظم ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ ہندوستان اگر تقسیم ہو گیا پاکستان اور بھارت میں تو ان کے تعلقات آپس میں کیسے ہوں گے؟ جواب یاد ہے، بالکل ایسے ہوں گے جیسے یو ایس اے اور کینیڈا کے درمیان، وہاں تو کوئی ویزا نہیں ہے، صرف پاسپورٹ دکھا دیجئے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس آپ کے فوٹو کے ساتھ آئیڈینٹیٹی ہو جائے کہ ہاں آپ یو ایس اے کے یا کینیڈا کے سٹیزن ہیں، چلے جائیے۔ دو ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں. ان کی جو ہے فائنینشیل پالیسیز بھی بات بڑی مختلف ہے, امیگریشن پالیسی اپنی علیحدہ ہے, ٹیکسیشن پالیسیز علیحدہ ہے, ہیلتھ پالیسی علیحدہ ہے, باقی ہر چیز علیحدہ ہے. لیکن یہ کہ آپس میں کوئی جھگڑا نہیں, کوئی دنگا نہیں, کوئی فساد نہیں, تقریباً یہ سمجھیے کہ ایک طرح کی مشترک شہریت ہے. بھائی مانا کہ آپ صرف اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیں تو پھر ادھر سے ادھر ادھر سے نکلائیں آئیں. یہ تو میں نے بات عرض کی ہے کہ گیون کنڈیشنز میں جو صورتحال درست ہے وہ یہ ہے. لیکن اب یہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے. اس سب کے باوجود میری رائے یہ ہے کہ بحالات موجودہ اور اس میں موجودہ حالات کا جو پہلو میرے پیش نظر ہے وہ میں بات بتاؤں گا کون سا پہلو. بحالات موجودہ بھارت کے ساتھ اس وقت کی ہماری نارملائزیشن, دوستی, آمد و رفت, ثقافتی تعلقات, یہ پاکستان کے حق میں خود کشی کے متعلق ہے. بظاہر بہت متضاد باتیں کہہ رہا ہوں آج. ایک ہے گیون کنڈیشن میں کشمیر کا مسئلہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے تو آپ کے سامنے گنتی کر کے رکھ دیا, جنگ سے لے بھارت کی کوئی حکومت دے دے گی ایسا نہیں. آپ کو امریکہ ہاتھ اٹھائے ہوئے, آپ کا سرپرست اور یو این او بہت خطرناک معاملہ, ہو سکتا ہے یہ بھی جائے آپ کے ہاتھ سے, جو آپ کے پاس ہے نہیں جائے. لیکن بہاد آپ کے موجودہ ایک دوسرے اعتبار سے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ خیر سگالی اور یہ محبت کے راگ اور پینے اور یہ آمد و رفت اور یہ ثقافتی اور جو کھیلوں کا جو معاملہ ہے اور جو لوگوں کی جو ہے محبتوں کے ترانے جو ہے وہ جو گائے جا رہے ہیں اس وقت, پاکستان کے لیے خود کشی کے مترادف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے اسلامی تشخص کو مضبوط اور مستحکم نہیں کیا. اصل دین یہ ہے, رونا ہے تو اس کا رو, اس کی طرف دھیان کسی کا بھی نہیں جا رہا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی تو ہم کمزور ہوئے, ذلت اور مسکنت ہمارے اوپر تھوک کی گئی, نفاق کا مرض ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اگر ہم نے کہیں اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا ہوتا, اپنے دینی تشخص کو مضبوط کر دیا ہوتا, اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی, اور پھر ہمیں کیوں ڈرنا ہوتا بھارت کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشنز کا. یہاں تک کہ واقعی قائد اعظم کے الفاظ میں کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی ہو جاتا تو ہر چیز کوئی حرج نہیں تھا. لیکن شکل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دینی تشخص کو تو مضبوط کیا ہی نہیں. دیکھیے پاکستان کی تحریک کے میں نے کئی مرتبہ کیا ہے, دو رخ ہیں, دو پہلو ہیں اس کے عوامل, ایک منفی ایک مثبت. اور مثال میں دیتا رہا ہوں کہ جیسے بجلی کا کرنٹ چلتا ہے تو دو تار ہوتے ہیں, نیگیٹو پازیٹو, ایک طرف سے آئے گی دوسرے طرف جائے گی. اگر وہ راستہ جانے کا ہے ہی نہیں تو آئے گی کیسے؟ آئے گی نہیں, جانے کا راستہ ہوگا تو آئے گی. اس کا جو منفی رخ تھا وہ کیا تھا؟ ہندو کے اندر جو نفرت تھی مسلمان سے اور ہندو میں جو انتقامی جذبہ پروان کر رہا تھا مسلمان کے خلاف, اس کا رد عمل تھا جو ایک خوف کی شکل میں سامنے آیا. اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا اور عہد حاضر میں تو ون مین ون ووٹ ہے, اکثریت کی حکومت ہوگی اقلیت پر, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان غلام. اور ہندو نہ صرف یہ کہ ہمیں ویسے غلام بنائے گا, ہماری معاشی جو ہے استحصال ہمارا کرے گا, ہمارے تشخص کو مٹا دے گا, ہماری زبان کو, ہماری ثقافت کو, ہماری تہذیب کو, یہاں تک کہ ہمارے دین کو قتل کرے گا. یہ خوف تھا جس کی وجہ سے ہم نے کہا بھائی بٹوارا کرو, ان کا علیحدہ ہمارا علیحدہ. لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت جذبہ بھی تھا. یوں سمجھئے 1906 سے لے کر 1930 تک تو صرف یہ پہلا جذبہ تھا. 1930 میں جو علامہ اقبال نے خطبہ دیا ہے الہ آباد میں, اس میں یہ دوسرا رخ لا کے شامل کیا, احیاء اسلام کا جذبہ, جس کی علامت ہے علامہ اقبال کتاب ملت بیضہ کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شیخ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ کرسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. احیاء اسلام، یہ جذبہ مثبت تھا. ہم اس لیے چاہتے ہیں آزادی، قائد اعظم نے بھی کہا، تو اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ اہل حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک پورا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبے میں کہا تھا کہ اس کی ڈیسٹنی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر، روئے اندر پر جو داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام، دور ملوکیت سے پہلے تھا خلافت راستہ کا اسلام، اس صحیح اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ پازیٹو ایسپیکٹ تھا تحریک پاکستان کا. نیگیٹو ایسپیکٹ وہ تھا ہندو کا خوف کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف سے کام نہیں لے گا، فیئر پلے نہیں ہوگا. قائد اعظم اسی کے سب سے بڑے علمبردار تھے. چنانچہ جب تک ہندو ذہنیت سے بالکل مایوس نہیں ہوئے ہیں، اس وقت تک آپ کو معلوم ہے، جو اکثر لوگ کو جانتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا سفیر محمد علی جناح تھا. یہ وہ شخص ہے کہ جو کانگریس مسلم لیگ دونوں کا بیک گراؤنڈ ممبر رہا ہے غالباً 14 برس تک. لیکن جب اس نے دیکھ لیا، نہیں، ہندو کے ذریعے تو قریب سے جا کر دیکھ لیا، یہ انصاف نہیں کرے گا، اس میں انتقام کے جذبات ہیں، تب انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. اب دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے قیام کا مسئلہ ہے، اگر جو باطنی محرک ہے اس کی اصل روح باطنی، وہ خوف کا جذبہ، لیکن ظاہری اعتبار سے اہم تر ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. فیصلہ کن تو یہ ہوا، یہ نعرہ نہ لگتا تو مسلم لیگ کو 1946 کے الیکشن میں وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی کہ تمام مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے، نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا. نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. دیکھیے، جو اصل محرک تھا ہندو کی نفرت اور انتقام کا جذبہ، وہ کم سے کم پاکستان کے اندر رہنے والوں کو تو اس کا تجربہ ہی نہیں. 50 برس میں جنہوں نے ہندو کی وہ ذریعت دیکھی تھی، وہ تو گئے. ان کا امت ان پر خلط لہا ماں تک بدھ جیسے کچھ باقی ہیں بھی، وہ بھی جانے والے ہیں، جانے والے ہیں. قبر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہوئے، بہت آگے گئے، باقی جو تیار بیٹھے. جنہوں نے وہ ذریعت دیکھی تھی، جنہوں نے اس کا مزاج چکھا تھا، وہ گئے. اب تو وہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا پتا ہندو کی ذہنیت کیا ہے، ہندو کا انکیت کا مقصد کیا ہے، ہندو کے دل میں کیا جذبات ہیں، انہیں تو کچھ پتا نہیں. اور دوسری طرف ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے دانشور جو آ رہے ہیں، فنکار یا فنکار جو چلے آ رہے ہیں، وہ محبت کے گانے گاتے ہوئے آتے ہیں، محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں، ہوا کے دوش پر آ رہے ہیں. محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے. جدھر وہ تو رسر کاپا، محبت ہی محبت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا جو عامل تھا وہ تو ختم ہو گیا، رہ گیا دوسرا عامل. تو اسلام کو ہم نے یہاں مضبوط کیا ہی نہیں کہ وہ عامل ہمارے بقا اور تحفظ کا، وہ تشخص جو ہے وہ خود اتنا قوی ہو جاتا کہ پھر بجائے اس کے کہ نارملائزیشن سے ہمیں کوئی اندیشہ ہوتا، انہیں اندیشہ ہوتا. فکر ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، آئیڈیا ہمارے پاس ہے، بہتر نظام حیات ہمارے پاس ہے. ہم تو پھر اپنے پورے فکر کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے اس انسانیت پرور پیغام کے ساتھ، اپنے اس عادلانہ نظام کے ساتھ، جسٹ پولیٹیکل سوشل سسٹم کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو بات ہی اور ہوتی ہے. آج جبکہ ہم تو اس پر صورت کیا ہے، تو جائزہ لے لیجئے. ابلیس کی زبان سے علامہ اقبال نے جو بات کہلوائی ہے، اصل میں تو ان کا ہے، اپنا خیال ہے نا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بن رہے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستین. ذرا جائزہ لے لیجئے، آج میں نے کافی ذہن لگایا ہے اپنا ان چیزوں پر. وہی سرمایہ دارانہ نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے، سرے منہ فرق نہیں. کاروبار کے وہی طور طریقے وہاں ہیں جو یہاں ہیں، وہی بینکنگ کا نظام وہاں ہے جو یہاں ہے، اس اعتبار سے تو بھارت ہم سے بازی لے گیا ہے کہ جاگیریں ختم کر دی تھی آزادی کے فوراً بعد. ہمارے یہاں تو جاگیر کا بھی مسلط ہے. نمبر دو, وہی سیکولر پارلیمانی نظام سیاست کا وہاں ہے, وہی یہاں ہے. آپ لاکھ کہیں اوپر لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو سیکولر نظام کہاں ہے؟ اللہ کا قانون کہاں ہے؟ فیصلے اس کے مطابق ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. ہمارے اوپر تو یہ خطرے ہیں. نمبر تین, اور بہت اہم ہے, نوٹ کیجئے, ہمارے جو بالا تر طبقات ہیں, ایلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں, ان کی وہی تہذیب وہاں ہے, وہی یہاں, کوئی فرق سر نہیں فرق. ان کا رہن سہن, ان کی وضع قطع, ان کا لباس, ان کی نشست و برخاست, ان کا چلنا اور بیٹھنا, بیان ہی وہی ہے. یہاں کا ایک وہاں کا ایک, یہاں کا صحافی وہاں کا صحافی, یہاں کے ڈاکٹر وہاں کے ڈاکٹر, یہاں کے انجینئر وہاں کے انجینئر, جو چلے گئے کاربن کاپی ایک دوسرے کی, تہذیب اور ثقافت کے اعتبار وہی بے حیائی وہی اوریانی, وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. وہی انگریزی کی بادہ دستی, وہاں بھی سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پر انگریزی ہے. کے لیے ایک قدم انہوں نے آگے اچھا بڑھایا تھا, اپنے صوبوں کو اسٹیٹس کو جو ہے اپنی لوکل جو زبانیں ہیں ان کی آزادی دے رہے. ہمارے یہاں تو ہے ہی چوتھی ہی انگریزی کا بولتا, وہ صوبائی معاملہ ہو وہ برتن ہوا انگریزی انگریزی ہے. منافق آنا تھا ان کو, ہم کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے, کہاں ہے اردو میں؟ ہر شہر میں منافقت ہے ہمارے, ہر شہر میں منافقت. اور دیکھیے سب سے خطرناک بات, زبان کا عامل بہت بڑا ہوتا ہے. پنجاب سندھ اس کا ہندوستان کے ساتھ لنگوسٹک ایفینٹی بہت ہے. آپ کی زبان پنجابی, سکھ بھی آتا ہے پنجابی بولتا ہوا, کیسے اچھا لگتا ہے بولتا ہوا پنجابی, اور آپ کی پنجابی سن کے اسے خوشی ہوتی ہے. افینٹی بہت بڑی افینٹی. سندھ انٹرنیشنل سندھی کانفرنس انڈیا میں ہوتی ہے, سندھی زبان تو دنیا کی لیول پر تو علم بردار پر بھارت ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کہیں جناح پور یا لیاقت پور بن گیا تو اردو, اس کی افینٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ بلوچی کے ساتھ یا پشتوں کے ساتھ یا پنجابی کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ؟ یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں. اور اس میں اضافہ کیجیے ان جملہ اعتبارات سے, میرے ایک دس پر غور کیجیے, ان جملہ اعتبارات سے جو اس میں دنیا کا جو رولنگ نظام ہے, رولنگ فلسفہ ہے, رولنگ ثقافت ہے, اس میں بھارت نزدیک تر ہے دنیا کے اس عالمی ثقافت سے بنسبت ہمارے. بے پردگی بے حیائی وہ ان کا بھی کلچر ہے, ان کا ہمیشہ کا کلچر وہی ہے, وہی کلچر بھی ہے. اس اعتبار سے غور کیجئے, اگر آپ نے اس حالت میں جو اس وقت ہے ڈی فیکٹو سچویشن, اگر آپ نے یہ فلڈ گیٹس کھول دیے عام دورہ اور محبت کے ترانے اور سریندر کور اور کہیں لتا منگیشکر بھی تشریف لا رہی ہیں شاید, انہوں نے بڑا خوشی کا بیان دیا ہے کہ جیسے ہی آئے گا بیان میں دوڑ ہی جاؤں گی, مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان پاکستان میں میرے جو ہیں وہ بڑے فینز ہیں اور بہت ہی, اور بالکل انہوں نے وہی کر کے دکھا دیا ہے جو ان کے مربی نے کیا تھا. امیتابھ بچن کو اپنا مہمان بنا کر رکھا تھا, ضیاء الحق نے, خاص مہمان ایک ایکٹر کو, اور اس سے خاص طور پہ کہا تھا, وہ کیا نام تھا اس کا, ہما مالینی کیوں پاکستان نہیں آتی ہیں؟ میری بیٹی ان کی بڑی فین ہے, وہی بڑے کیا ہے میں گٹا ہوں دیش میں کیوں نہیں آتی. فرنگوں کو تو تشریف لے آئیں گے, لچھے کی چادر ہم نے تو آج ہی سنی, وہ بھی کوئی گانا ہوتا تھا, اب اس کا جو ہے ولولا اور غلغلہ ہے. بسنت جس طور سے آپ نے بنائی ہے سرکاری سطح پر, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کور ہیڈ کوارٹر سے ایشو ہوا ہے, لاہور کا کور ہیڈ کوارٹر فوج کا جو سرکولر ایشو ہوا ہے وہ یہ ہے تمام آرمی آفیسر کو، آپ اگر اپنی اہلیاؤں کو فیملی سمیت آئیں گے اور بسنتی کپڑے پہن کے اگر وہ آئیں گی تو آپ کو یہ رعایت ملے گی کہ وہاں ڈرنکس اور کھانا وغیرہ جو ملے گا وہ سب سے ڈائز ڈریس پر ملے گا، فوج کو اس رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ کیا ہے ان حالات میں اگر یہ فلڈ گیٹ کھول دیے گئے، چند سال کے اندر اندر پاکستان ختم، بھارت میں مدغم اور ضم ہو جائے، جیسے ویکیوم کھینچ لیتا ہے کس چیز کو، بھارت کھینچ کر لیتا ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجیے، بی جے پی ایک بہت بڑا فینومینن ہے، یہ فینومینن جو ہے 80 میں سامنے آیا ہے، سن 80 میں، لیکن یہ چل رہا ہے 20 سے، آر ایس ایس کا یہ پولیٹیکل ونگ ہے۔ ان کا ڈکلیئرڈ گول ہے سن 80 سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کی حکومت چل رہی ہے اور اسٹیبل چل رہی ہے، اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایکسکلوسیو حکومت بن جائے، کوئی کولیشن نہ ہو، اور وہ دور کی بات نہیں ہے۔ ڈکلیئرڈ گول ہے ان کا ٹو انڈو پارٹیشن، اچھا تو بھارت کا قیام، اور پورے ہندوستان کی سرزمین سے، مہا بھارت کی سرزمین سے اسلام کے ناپاک وجود کو ختم کرنا، یعنی مسلمان رہ سکیں گے تب جبکہ وہ یہ کہیں کہ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، حق کے وہ مضمونی کے پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو اسلام کا اگر قصہ ماضی بنا دو تو رہ سکتے ہو، بس ورنہ تمہارا بھارت کا بھی تمہارا پیپا، یہ ان کے ڈکلیئرڈ گول ہیں، یہ کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اس وقت وہ میٹھا زہر آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ میٹھا زہر جو ہے یہ محبت کے، یہ جفیاں، چاہے وہ آئی کے جگرال صاحب کے ساتھ، جگرال صاحب کے ساتھ ڈالی گئی تھی، یا جفے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ بس ڈپلومیسی ہو یا یہ کرکٹ ڈپلومیسی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا یہ کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے آپ کو ذرا ایک میٹھی گولی پیش کی ہے، کنفیڈریشن، دو مرتبہ ایل کے اڈوانی بیان دے چکا ہے پاکستان اور بھارت کا کنفیڈریشن ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں منطق میں کسی شے کا نام ہے آخر، لاجک، نظام آپ کا وہی، تہذیب آپ کی وہی، بسنت آپ کی وہی، دانے آپ کو وہی۔ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم آلریڈی کنکرڈ پاکستان، ہم تو پاکستان کو ثقافتی سطح پر فتح کر چکے ہیں، جاؤ دیکھو کراچی کے اندر جو ویڈیو شاپس ہیں وہ بھری پڑی ہوئی ہیں ہندوستانی فلموں کے ویڈیو سے، کلچرلی بھی ہے آلریڈی کنکرڈ پاکستان۔ اور یہ فلڈ گیٹ اگر کھل جائے تو کیا نتیجہ ہوگا، اللہ نہ کرے کہ وہ نتیجہ ہو، لیکن خاتم بدہن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا چند سال کے اندر اندر کشمیر کا مسئلہ تو آپ حل کرتے رہیں گے، پاکستان ختم ہو جائے، اور مسلمانان ہند کی تاریخ کا وہ باب ختم ہو جائے گا جس کا آغاز کیا تھا پچھلی صدی میں سر سید احمد خان مرحوم نے، اور پھر جو 1906 میں مسلم لیگ کے قیام، 1930 کا علامہ اقبال کا خطبہ صدارت، 1940 کی قرارداد پاکستان، اور 1947 میں قیام پاکستان کے راستے سے ہوتا ہوا جو بھی تاریخ کا باب چل رہا تھا، وہ ایک بڑے سیڈ نوٹ پر ختم ہوگا۔ اور وہ سیڈ نوٹ کیا ہوگا، یہ سورہ آراف کی آیات 173-177، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی ذرائع نے اس شخص کا قصہ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ہو گیا وہ بہت ہی گمراہ لوگوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تھے ان آیات جو ہم نے اسے عطا کی تھی، وہ آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں، آیات الہی بھی ہو سکتی ہیں، وہ جس کو ہم معجزات کہتے ہیں، یا کیونکہ وہ ولی اللہ تھا، ایک بڑا عالم زاہد آدمی تھا، تو اسے کرامات کہیں گے، ہم چاہتے تو ان آیات و کرامات کے ذریعے سے اسے اور اونچا مقام دیتے، ولکنہ اخلد الی اللہ، مگر وہ تو زمین میں دھسا چلا گیا، واتبع ہوا، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ یہ آیت آگے چل کر کہتی ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اسے کسی ایک آدمی کی بات کا سمجھنا، یہ اس قوم کی بھی مثال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تو اے نبی آپ کی قصہ سنا دیجئے شاید کہ غور و فکر سے کام. بلعام بن باورا کے رستے پر ہم چل کر سا مثل القوم النذیر کذبوا بآیاتنا, بہت بری ہے مثال اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں, میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی موجودہ رونما ہو جائے گا, مجھے حالات کے اعتبار سے جو حقیقی گیون کنڈیشن ہے, جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہے, ان سے کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کی قدرت پر تو میرا ایمان ہے, یقین ہے, اور موجودہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور کا نام ہے. میرے سامنے وہ پوری تاریخ ہے, 400 برس کی تاریخ ہے پشت پر. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا امت مسلمہ کا, مجددین امت سارے ہندوستان میں پیدا ہوئے. شیخ احمد سرہندی, شاہ ولی اللہ دہلوی, سید احمد بریلوی, شیخ الہند, پھر علامہ اقبال جیسا آدمی, مولانا مودودی جیسا مصنف, مولانا الیاس جیسا مصنف, سب ہندوستان میں پیدا. کوئی ہے بشیرت اس دن میں, کوئی رول ہے اس خطے کا؟ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں, تحریک پاکستان چلی تو پوری دنیا میں صرف ایک جگہ پر انوور کیا گیا مذہب کو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 20ویں صدی کے وقت میں جبکہ سیکولرزم کا ڈنکا بن رہا تھا قرار گاہ مقاصد پاکستان میں مجبور ہوئی. اگلے سال 22 نقاب دستور کے دے دیے, 31 علماء, تمام فرقوں کے علماء. یہ سارا کام ہوا ہے اس ملک میں, صرف 63 اللہ نے بچایا اس ملک کو, سن 71 میں پھر بچایا ہے, چاہے الیکشن کے ذریعے سے بچایا ہے. یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ کوئی ہے مشیت اس دن میں, کوئی نقشہ ہے, کوئی رول ہے. یہ تو ہے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے میں حضور کی پیشن گوئیاں دیکھتا ہوں. دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا, میرا ایمان ہے. اتنی واضح ہے, اتنی صحیح احادیث ہے حضور کی کہ جو انہیں شک کرے, جسے معلوم نہیں وہ بات دوسری ہے, جو ان احادیث کو پڑھ لے پھر بھی شک کرے, اس کا ایمان رسول پر صحیح نہیں ہے. اور یہ کہ اس کے لیے اشارے بھی ہیں کہ یہ مشرق سے, عرب کے مشرق سے کچھ ہوگا. ٹھنڈی ہوا یہاں سے آئی تھی حضور کو, دیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. یخرج ناصر من المشرق یو اکیور المہدی, یعنی سلطان ہی. یخرج من خراسان اور آیات سود, یہ ہم نے حدیثیں بہت آپ کو سنائی ہیں. ان سب کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے, امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ پھر دکھائے گا. اور وہ موجودہ کیا ہے؟ اب میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. یہ ساری منافقت ہماری, اب تک کی کوتاہی, اللہ کو جو دھوکہ ہم نے دیا, اللہ سے جو وعدہ خلافی ہم نے کی, منافقت کے درجے کو پہنچے. اسی سورہ نساء کی آیت میں فرمایا, الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. منافقین کے لیے سورہ نساء کے نزول کے وقت تک توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا تھا. ہمیں بھی یہ امید کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں. لیکن یہ 4 الفاظ, لیکن میں نے کئی مرتبہ گنوایا, 4 چیزیں قرآن میں آتی ہیں. وَلَعَسْنَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, وغیرہ وغیرہ. یہاں بھی 4 چیزیں آئیں, سوائے ان کے جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. توبہ زبانی کلامی نہیں, عملی اصلاح. واعتصموا باللہ, اللہ سے سمٹ جائیں, اس کی پناہ میں آ جائیں, اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. واخلصوا دینہم للہ, اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں, پورا دین. ویقول الدین کلہ للہ, وہ نظام ہم یہاں پر قائم کر لیں. اگر یہ ہو جائے گا تو حالات کا دھارا بدل جائے گا. یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, صرف اس وقت تیزی سے دہرا رہا ہوں. پہلی توبہ کا موقع ہے نواز شریف اور ان کے ساتھ لے کر. انہیں اللہ نے ایک حیثیت دی, وہ توبہ کر لیں تو بہت بڑی بات ہو. اور کے 2 تقاضے ہوں گے, ایک دستور سے منافقت کا خاتمہ, کم سے کم دستور کی سطح پر تو خالص اسلام ہے, اس سے گاڑی کر پڑے گی پھر قانون اور سارا عدلیہ کا نظام.
نمبر دو سود کا خاتمہ، اللہ سے اعلان جنگ جو ہے وہ تو ختم ہو جائے،
اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے ہم دعا کرتے رہیں گے. دوسرا یہ کہ اس سے کم تر درجے میں دینی جماعتوں کی توبہ، نہیں مانا کہ پاور پالیٹکس میں جو کچھ وقت ضائع کیا ہے اس پر پشیمان ہو کہ یہ وقت ضائع کیا ہم نے، اس سے نکلے، رجوع کریں، پلٹے، توبہ کریں اور خالص منہج محمدی، منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ دعوت، بل تک من کو ممتی ادورا جو خیر میں جامعہ مل ماروں گا نام عالم کروں گا المفلحون، دعوت اس سے شروع ہو کر پھر نئے ملک بل جنگ تک طاقت سے بدبدی کو روکنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس سے نیچے اتر کر انفرادی توبہ ہے. اگر نواز شریف صاحب نہیں کرتے، اگر دینی جماعتیں نہیں کرتی تو بھی میں اور آپ تو انفرادی حیثیت سے اللہ کے ہاں جواب دے ہیں کہ نہیں، ہم توبہ کریں، اپنی معاش اور معاشرت پر دین کو غالب کریں. پہلی بات، پہلی شرط، شرط اول، شرط اول قدم ہی اس کے مجموع والے، پھر کسی جماعت میں سب و تاج کے نظام کے اندر اپنے آپ کو دے دیں اس کے ڈسپل پر، اور پھر ہر شے قربان کرنے کو تیار. تنظیم اسلامی اس تیسرے لائے عمل پر کام کر رہی ہے، اب تقریباً 28 صدی ہو رہی ہے، ہماری رفتار تھوڑی ہے الحمدللہ لیکن اسٹیڈی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس موقع پر کہ اور دینی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے جو وہ توبہ جس کو میں نے کہا ہے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، رجوع کریں اور اس اسلامی اور محمدی منہاج جو ہے اس پر جد و جہد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے. اس کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ان دنوں میں ملاقاتیں کی، گیا ہوں، بعض ملاقاتوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا، بعض حضرات نے جو میرا اکرام کیا، اعزاز کیا، خود چل کر آ گئے، قاضی سین احمد صاحب آ گئے، مولانا اکرم عوان صاحب آ گئے، طاہر القادری صاحب کے ہاں میں حاضر ہو گیا، مولانا نورانی میاں کے ہاں میں حاضر ہو گیا، مولانا شیرانی سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، مولانا اجمل خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اہل حدیث حضرات کے دفتر میں گیا ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، اور بھی جاؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر ایک شیڈیول بنا لیا ہے منہاج محمدی کانفرنس سے، یعنی سب سے پہلے میں تو طے کروں حضور کا طریقہ کار کیا تھا، اس میں رسول کیا تھا، اس کے لیے پروگرام پورا جو ہے وہ بن چکا ہے، تازہ ندائے خلافت میں وہ پروگرام آ گیا ہے، شیڈیول پورا ہم نے دیا ہے. اس کی پہلی کانفرنس جو ہے وہ اس اتوار کو پرسوں ہو رہی ہے راولپنڈی. آپ دعا کریں جو بھی حق بات کہنے کی ہمت اللہ نے آج تک دیے رکھی ہے وہ دیے رکھے، بغیر یہ سوچے کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، حکومت راضی ہوتی ہے یا ناراض، یا عوام راضی ہوتے ہیں یا ناراض، ان دونوں سے بالکل انسان یکسو ہو کر جو بات صحیح سمجھتا ہے وہ کہیں، اس کی توفیق اللہ نے اب تک دی ہے اور اسی سے استدعا ہے کہ وہ دیے رکھے. اور اول تو یہ کہ اللہ سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو توبہ کی توفیق دے، ورنہ نمبر دو ان دینی جماعتوں کو توبہ کی توفیق دے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرط قبول عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.